اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، سورہ حج کی چار آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی عبادت کے حوالے سے مختلف ہدایات عطا فرمائی. سب سے پہلی آیت میں قربانی کا حکم ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی. اور خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ قربانی کی عبادت قدیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان کے دو بیٹوں نے سب سے پہلے یہ عبادت ادا کی، حضرت حابیل اور قابیل، دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. سورۃ المائدہ 5 رکوع، اس کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کیجیے. اس قربا قربانی، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتَقُبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. اس زمانے میں اللہ کی سنت یہ تھی کہ قربانی کی قبولیت کے لیے آسمان سے آگ آتی، قربانی کرنے والا اپنی قربانی کھلے آسمان پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو جلا دیتی تھی. تو جس کی قربانی آسمانی آگ میں آ کر جلا دی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوگا کہ یہ قربانی کی عبادت یہ قدیم ترین عبادت ہے، اور اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی. اور یہ قربانی کیسے دی جائے گی، اس کی بھی قرآن نے وضاحت کر دی، لِيَشْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ بِالنَّعِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں. چوپایوں میں سے ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں بطور رزق دیے، یعنی چوپائے تو بہت تھے لیکن سارے چوپائے مویشی نہیں ہیں، اور سارے چوپائے ہمارے لیے رزق، ہمارے لیے ان کا کھانا جائز نہیں. چوپایوں میں درندے بھی ہیں، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے اور گدھا بھی ہے، لیکن انہیں چوپایوں میں سے جو اللہ نے فرمایا مویشی دیے، مویشی وہ ہے جو کہ گوشت نہیں کھاتا بلکہ چرندہ ہے، وہ چلتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے. نمبر دو، مویشی وہ ہے جو کہ گھاس یا پتے کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے. اور نمبر تین، اس کا پیر کا ناخن کھٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑا بھی گھاس کو کھاتا ہے لیکن اس کا ناخن وہ پورا سالم ہوتا ہے اور سوکھ. لیکن اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ناخن پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، چوپایوں میں سے ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں بطور رزق دیے. گویا قربانی کی معین صورت اللہ نے خود بتا دی کہ یہ صورت یہی ہوگی کہ اللہ کی راہ میں مویشیوں میں سے کوئی جانور ذبح کرنا پڑے گا، اور ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ ہی کا نام لینا پڑے گا. اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا تو قرآن مجید 4 مقامات پر کہتا ہے کہ ایسا جانور حرام ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں. سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ نحل، 4 سورتوں میں یہ مضمون آیا. اللہ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، یعنی مویشی ویسے تو جائز ہے لیکن اگر مویشی طبعی موت مر گیا اب وہ حرام ہو جائے گا. اس کو اگر ذبح نہیں کیا اور کسی اور وجہ سے مر گیا تو وہ حرام ہے. جب دما تمہارے اوپر خون حرام کر دیا گیا، مویشی کا خون جو بہ سکتا ہے اگر نہیں بہایا اور اس کے بغیر اس کو مار دیا تو وہ حرام ہو گیا. جھٹکے سے کسی بکری کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا اور بیگم اس کی گردن اڑا دی، یا یہ کہ کرنٹ لگا کر کسی گائے کو مار دیا تو اب وہ گائے حرام ہو گئی. کیوں حرام ہو گئی؟ اس لیے کہ جو خون اس کا بہ سکتا تھا وہ نہیں بہا. جب ذبح کرتے ہیں تو جانور تڑپتا ہے، تڑپنے سے جو خون بہ سکتا ہے وہ بہ کر نکل جاتا ہے، لیکن اگر وہ جانور تڑپا نہیں، اس کے بغیر ہی مر گیا، تو وہ خون اب اس کے ریشوں میں ہے، لہذا وہ جانور اب حرام ہو گیا. تو فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور تم پر حرام کر دیا گیا خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ به، اور ہر وہ جانور حرام کر دیا گیا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. کسی بت کے نام پر جانور ذبح کیا، کسی ولی اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، اللہ کے نام پر وہ قربانی نہیں ہے، نظر نہیں ہے، نیاز نہیں ہے، تو وہ بھی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. تو فرمایا کہ تاکہ وہ قربانی کے لیے کیا کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کے نام پر مویشیوں میں سے کسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کو ذبح کرے. اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اتنی رقم، جتنی رقم سے قربانی ہوتی ہے، میں وہ خرچہ کر دوں گا، کسی غریب کی مدد کر دوں گا، کسی مقروض کا قرض اتار دوں گا، کسی بیمار کی دوا کے لیے پیسے خرچ کر دوں گا، تب یہ قربانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی صورت معین کر دی ہے کہ یہ قربانی اسی صورت میں ہوگی کہ جانور کو ہی اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے. باقی تم نے کسی مقروض کی مدد کرنی ہے، کسی بیمار کی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے، تو اس کے لیے زکات ہے. لیکن ہر عبادت کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا، اس عبادت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہ صرف قربانی کا حکم دیا، بلکہ یہ ہے کہ قربانی کا طریقہ بھی معین طور پر بتا دیا کہ والے کل امت ان سے اللہ منسکن، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی، لِيَشْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، یعنی اللہ کا نام لیں، تقدیر پڑھیں، ان پر جو اللہ نے ان کو چھپائیوں میں سے مویشی دیے ہیں بطور رزق. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کا کہنا نہ. اب یہاں پر یہ تاکید کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بعض لوگ ہوں گے جو کہ اپنی دانشوری پر، اپنی عقل کے اوپر ناش کریں گے، اور وہ اس قربانی کی عبادت کے حوالے سے مختلف اعتراضات اور مختلف اس کے حوالے سے نیند ویر نکالیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں، اور کوئی اپنے نئے نئے فلسفے تراشنے کی ضرورت نہیں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اس کا کہنا مانو، اور جس صورت میں اللہ نے قربانی تم پر فرض کی ہے اسی طرح سے قربانی دو. اس لیے کہ خاص طور پر ہمارے اس دور میں جو ایک انکار حدیث کا فتنہ وہ پڑھے لکھے لوگوں میں بہت زیادہ صلاحیت کر گیا، اور اس کی اصل بنیاد عقل پر ہے کہ بس اپنی عقل سے سوچا اور اس کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر نقل، یعنی قرآن و حدیث، اس پر اعتراض کیے اور کہا کہ اصل میں تو ایسے ہونا چاہیے، لاجیکل تو یہ. اور چونکہ بدقسمتی سے ہم مغربی علوم کی وجہ سے اس مادہ پرستی اور عقل پرستی کا شکار ہے، تو لہٰذا ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ وہ اس انکار سے، حدیث کے فتنے سے یا عقلیت کے فتنے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس بنیاد پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ پرویز صاحب نے یہ کہا کہ قربانی کا حکم اللہ نے سورہ حج میں دیا ہے، لہذا قربانی کا تعلق صرف حج سے ہے. یہ قربانی جو لوگ ہر شہر میں، ہر علاقے میں کر رہے ہیں، یہ قربانی قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن مجید میں حج کے مناسب کے دوران قربانی کا ذکر کیا، لہذا یہاں صرف وہ قربانی مراد ہے جو کہ حج کے موقع پر دی جاتی ہے، ورنہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق قربانی کا حج سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایک شخص صرف حج کرے اور سات عمرہ نہ کرے، اسے قربانی دینی نہیں. قربانی حج کے مناسب میں، حج کے فرائض میں شامل ہی نہیں. اگر ایک شخص حج کرنے جائے، حج افراد کرے اور سات عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے، تو اسے قربانی ادا نہیں کرنی، یعنی قربانی کا حج سے کوئی تعلق نہیں. قربانی تو اس وقت میں دینی ہوتی ہے جو کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے، حج بھی کرے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج تمتع کرے من الحج، قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ جو حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں وہ حج بھی کرے عمرہ بھی کرے، تو قربانی تو اس کے اوپر ہے اور وہ بھی دم شکر ہے. اس میں بھی جو قرآن پاک کہتا ہے کہ فمن لم یجد، اور جو شخص عمرہ بھی کرے حج بھی کرے لیکن اس کے پاس قربانی دینے کے پیسے نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعت، اس کو چاہیے کہ وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھ لے، یعنی نو دن حجا سے پہلے پہلے حاجی تین روزے رکھ لے وہیں پر، اور سات روزے رکھے وہ سب آدم اظہار آ جاتے، اور سات روزے رکھے جبکہ وہ گھر سے لوٹا تو دس روزے اس کے پورے ہو جائیں گے اور یہ قربانی کا حق بدل ہو جائے گا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قربانی کا حق سے تعلق ہے ہی، قربانی کو اصل میں وہ ہے کہ جو ہم اپنے اپنے گھروں پر دیتے ہیں دس گیارہ بارہ تین تاریخوں میں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں دس سال تک رہے اور آپ نے ہر سال قربانی پیش کی، حالانکہ آپ نے حج صرف ایک کیا وہ دس ہجری میں کیا، لیکن قربانی آپ نے ہر سال پیش کی. تو ہمارے لیے اہمیت قرآن کی بھی ہے، حدیث کی بھی ہے، سنت کی بھی ہے، اس کے مطابق اصل قربانی وہی ہے جو ہم اپنے اپنے مقامات پر دیتے تھے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیوں سے گوشت بہت ضائع ہوتا ہے، اتنا سارا گوشت ہو جاتا ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر وہاں جو لوگ حج و عمرہ کروات کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں تو وہاں پر تو اس کا امکان ہے کہ شاید کچھ گوشت ضائع ہو جائے، اس لیے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں. لیکن جو قربانیاں مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں الحمدللہ کہ ان کا تو پورے کا پورا گوشت جو استعمال میں آتا ہے، اور خاص طور پر گنجو آپ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا گوشت الحمدللہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب تک سعودی حکومت نے ان قربانیوں کو بھی جو منا میں پیش کی جاتی ہیں ان کے بھی گوشت کو محسوس کرنے کا اور مستحقین تک پہنچانے کا بڑا شاندار انتظام کر رکھا ہے. ہمارے ہاں جب تک کوئی یا جو افغان مہاجرین 20-30 لاکھ موجود تھے تو ہر سال وہاں سے پورے کے پورے جہاز بھر بھر کے قربانی کے گوشت کو ان کے لیے آتے تھے اور وہ ان کے استفادے کے لیے استعمال ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں بعض دانشور کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے یہی پیسہ اگر ہم کسی فلاحی پروجیکٹ کے اوپر لگا لیں تو اس سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. باقاعدہ اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہر سال کتنے ارب روپے کی قربانیاں لوگ پیش کرتے ہیں، اگر یہ اتنے ارب روپیہ جمع ہو جائے تو اتنے ہسپتال قائم ہو سکتے ہیں، اتنے تعلیمی ادارے قائم ہو سکتے ہیں، اتنے ملے لگ سکتی ہیں، اتنی بہت سارے اپنے اپنے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی. اللہ نے موجود الفاظ میں کہہ دیا کہ قربانی کی عبادت مقرر کی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں مویشیوں پر ان کو ذبح کرتے ہوئے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لہٰذا اس کا کہنا مانا، اور اس کے حوالے سے اپنے فلسفے اپنی پوری کی پوری اس کے حوالے سے غور و فکر سے حاصل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا ہے کہ عقل کو اپنی سمجھ کو توفیق دے گی اللہ کے حکم پر. اللہ کا حکم ہے تو ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے قربانی پر، بہتر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی فلاحی کام ہو جائے. اور پھر کہانیوں کے ذریعے سے بھی یہ بات بہت ذہنوں میں پھیلائی جاتی ہے. میں نے خود کہانی بھی پڑھی تھی بعد میں، ایک زمانے میں ڈرامہ بھی جب بچپن میں جو دیکھا تھا، ڈرامے کا نام تھا حج اکبر، کہ ایک خاتون ہے جو پیسے پائپ جمع کر رہی ہے حج کے لیے، اور بڑی سادہ سی خاتون ہے، لوٹے میں پیسے ڈال رہی ہے. اب اس کے بعد اتنے پیسے اس کے پاس ہو گئے کہ حج کر سکتی تھی. اب جب وہ حج کے سفر پر جانے لگی اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں تمہارا پڑوس کو بڑا ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کر دو. تو پھر اس نے بجائے حج پر جانے کے وہ پیسے پڑوسی کو دے دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کسی نے آ کر بشارت دی کہ بھائی تمہارا جو حج ہے وہ حج اکبر قرار پایا ہے، تم نے زیادہ بڑا حج کیا ہے جو تم نے غریب کی مدد کی ہے. اس قسم کی کہانیاں، اس قسم کی داستانیں پھیلا کر گویا حج سے روکا جا رہا ہے کہ حج پر پیسہ جو خرچ ہوتا ہے وہ خام پھل ضائع ہو جاتا ہے معاذ اللہ، یا یہ ہے کہ قربانیوں کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہی پیسہ جمع کر کے اور کوئی خدمت خل کر کسی غریب اور کسی بھی ضرورت مند کی مدد ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی سوچ کو ہم ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بلا شبہ غریبوں کا بھی حق ہے، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے زکات کی عبادت دی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر پر فطرے کی عبادت دی ہے، اس کے علاوہ بھی زکات کے علاوہ بھی سرکار کی ترغیب، لیکن یہ قربانی کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ نے اس کو کسی صورت میں معین کیا ہے، اور ہمارے لیے اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہونی چاہیے، اپنی سوچ اور اپنے تخمینے اور اپنے حساب کتاب کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی جو ہم پیش کرتے ہیں یہ اصل میں ایک بڑی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گئے بلکہ لے جا کر بچے کو لٹا کر اپنے طور پر تو شروع پھیر بھی دی۔ یہ الگ بات ہے، قرآن بات کہتا ہے وہ فدی نہ ہو بزب نازی، ہم نے بچے کو ہٹایا اور اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیا دیا، یعنی جنت کا نیلا وہاں پر لا کر لٹایا گیا اور وہ ذبح ہوا۔ لیکن آپ خود سوچیے، اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو کیا یہ حکم سمجھ میں آتا کہ اپنے بیٹے کو بلا وجہ ذبح کر دیا جائے؟ آخر اس بچے کا قصور کیا؟ اور پھر ویسے بھی جو ہے وہ دنیا میں ہر زمانے میں یہ جنگی اسلوب رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ احترام کو بھی بھیجتے تھے جنگ کے لیے تو آپ انہیں حکم دیتے تھے کہ بوڑھوں کو مت قتل کرنا، بچوں کو مت مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، درختوں کو بلا وجہ مت کاٹنا، اسی طرح سے عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، عبادت گاہوں میں جو لوگ پناہ لیں انہیں کچھ مت کرنا۔ تو بچے کو تو مارنا ویسے ہی ہر اعتبار سے سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر کسی قصور کے بچے کو مار دیا جائے اور وہ بھی اپنے بچے کو مار دیا جائے۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا بلا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کا قتل مت کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں میں اپنے بچے کو ذبح کر دوں؟ بلکہ اصل ہے میرے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے حکم دے۔ شریعت کے احکامات کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے شریعت کی کسی حکم کو منسوخ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اور حکم دے۔ تو اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا، اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تنظر ماضا کرا، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کیا کہ ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تو ظلم ہے معاذ اللہ، نہیں، یا پر جان کر گزر یہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستر دلی ان شاء اللہ صادری، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، نہ کہ ہماری اپنی سوچ اور ہمارے اپنے فلسفوں کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کا علم ہے کہ قیامت کا کیا کیا فتنے کیا کیا اعتراضات ہوں گے، لہذا قربانی کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قطعاً اس کے حوالے سے کوئی اپنی جو ہے وہ کیلو کال اور اپنے فلسفے بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ فالہ حکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فلہ اسلموا، بس اس کا کہنا مانو۔ وبشر المخبتین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیجیے آج بھی اختیار کرنے والوں کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کوئی حکم دیا کہ ہمارا یہ کہنا مانو، فوراً کہا کہ میں کہنا مانتا ہوں اس ہستی کا جو کہ تمام جہانوں کے مالک کو پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی آج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے بعد پھر قتل ہم اپنی کوئی اس میں فلسفہ سامنے لانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ اس حکم کو بالکل اسی شکل میں اسی جذبے کے ساتھ پورا کرنے کی اپنی سے پوری کوشش کریں۔ یہ تو تھا پورا قربانی کا حکم قرآن مجید میں، احادیث میں قربانی کے حوالے سے ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، خبردار بھی کیا گیا۔ ترغیب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یوم النحر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ابن آدم کا جو عمل پسند ہے وہ خون بہانا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کا خون بہاؤ، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دس ذی الحجہ کی پسند ہے۔ اور مزید فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے. لہٰذا خوشیاں مناؤ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے. اسی طریقے پر آپ نے ذرا کسی بھی اس اصول جو تیار فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی حیثیت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے, ہماری نماز پڑھنے کی جگہ پر بھی نہ آئے. نماز پڑھنے میں تو کچھ جاتا نہیں, تو نماز پڑھنے تو حاضر ہو گئے لیکن قربانی کے لیے کیونکہ کچھ بال خرچ کرنا ہے وہاں پر پیچھے ہٹ گئے. تو اگر تم قربانی کو کی کر رہے باوجود حیثیت کے تو پھر عید گاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان قرآن و حدیث کے نشادات کی روشنی میں ہر شاید حیثیت مسلمان پر قربانی کی عبادت بجا لانا یہ واجب ہے. اگر کسی کے پاس ان تین دنوں میں یعنی 10, 11, 12 ان تین تاریخوں میں ہی اتنی رقم آ جائے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو, اس کے اندر کسی قسم کا پابندی نہ ہو, اور اس رقم سے قربانی وہ ادا کر سکتا ہے تو قربانی ادا کر دے. اب ظاہر بات ہے اس میں حیثیت کی بات ہے, قربانی جو ہے وہ 4,000 میں بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اوپر بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, جو ہے وہ لوگ لاکھوں میں بھی جانور لاتے ہیں قربان کرتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ کوئی وہ چھوٹا جانور بھی یا یہ ہے کہ گائے میں حصہ ڈال کر قربانی کر سکتا ہے تو اس کو ان دنوں میں قربانی کرنا اس پر واجب ہے, نہیں کرے گا تو اللہ کا گناہگار ہوگا. اس کے بعد خاص طور پر جو قربانی کے حوالے سے اونچ ہیں ان کا ذکر خاص طور پر کیا مویشیوں میں سے. فرمایا جب بدنا جا من شاعر اللہ, اور جو اونٹ ہے ان کو اللہ نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنا دیا. شعیرہ کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو کہ جس کو دیکھ کر اللہ کا شعور, اللہ کی معرفت کا شعور, اللہ کی طرف سے دھیان, ایک اللہ کی طرف توجہ حاصل. تو شاعر اللہ قرآن پاک نے خانہ کعبہ کو بھی کہا ہے, اسی طرح سے اللہ نے حربت والے مہینوں کو بھی کہا ہے. وہ لوگ جو کہ حالت حرام میں جا رہے ہوتے ہیں حج و عمرے کے لیے ان کو بھی کہا ہے, ان کو بھی دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ اونٹ بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کیا عجیب جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا, کتنا طاقتور جانور ہے, لیکن انسان کی خدمت میں اسے لگا دیا اور پھر جو ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھے ہیں کہ ہم ان کا تصور اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے زیر استعمال نہیں ہوتا, لیکن جو اولین قرآن کے مخاطب تھے ان کے تو دن اور رات اونٹ کے ساتھ بکر ہوتے تھے. خاص طور پر مکی صورت ہے یہ, مکی دور میں تو اکثر و بیشتر جو مخاطب تھے ان کا ذریعہ معاش گزارا تھا, تو اونٹوں پر سوار ہو کر وہ لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں تجارتی سفر, تو سفر کے لیے بہترین ساتھی اونٹ, اس لیے کہ اسٹیمنا بہت ہے خطرہ نہیں. پھر اس کے اپنے اندر غذا کا ایک ہفتے کا اسٹوریج ہے, اس کے اپنے اندر پانی کا ایک ہفتے کا اسٹوریج ہے. شدید اگر جب وہ لو چل رہی ہو تو اپنا سر مٹی میں دے دیتا ہے, اسے وہ لو کو پریشان نہیں کرتی. تیز آندھی کو جھکڑ چل رہے ہوں تو اس کی آنکھوں میں مٹی داخل نہیں ہو سکتی, اور اس کے پاؤں ایسے ہیں کہ وہ دھستے ہی نہیں. تو اور پھر یہ ہے کہ آج ہمیں مزید پتہ چلا کہ اونٹ کے گوشت میں, اونٹ کی ہڈیوں میں, اونٹ کے نرفرے میں طبی اعتبار سے کتنی بیماریوں کے علاج موجود ہیں. فرمایا اونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے اپنی معرفت کے حصول کا ذریعہ. سب کو رسبن ہے لکن کی ہاتھ بھائی, ان اونٹوں میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے, کئی فائدے کے سامان ہیں. سب کو رسبن ہے علیہ سوا, اور اونٹوں پر اللہ کا نام لیا کرو, انہیں قطار میں کھڑا کر دو, یعنی باقی جانوروں کو لٹا کر جدا کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کو نار کیا جاتا ہے, کھڑے کھڑے اس سے ہلکے میں جو ہے وہ یا اس کو ہلکے میں کاٹ دیا جاتا ہے یا اس کے اندر کنجر پروس کیا جاتا ہے, اور جب اس کا پھر خون نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر دکار کاری ہوتی ہے, اور پھر کیا وہ رمزوری کی وجہ سے بیٹھتا ہے, پھر گر جاتا ہے, اس کے بعد اسے جدا کر دیا جاتا ہے. فرمایا پیسا بجے کر جنوبا, تو جب اس کا پہلو زمین کے اوپر لگ جائے, فکلو منہا تو اس میں سے کھاؤ, وہ کامیابل ہوتا, اور جو اونٹ کا گوشت دینے کے لیے بڑے صبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اس کو بھی اس میں سے دو, اور جو اونٹ کا گوشت دینے کے لیے بے قراری کا اظہار کر رہا ہو, آگے بڑھ بڑھ کے مانگ رہا ہو, اس کو بھی کھلاؤ. سجانے کا سفر نہ حالت اسی طرح سے اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو. یہ اونٹ کا ذکر اللہ نے خاص طور پر یہاں پر کیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو مدینے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہر سال قربانی پیش کرتے تھے، لیکن حجت الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر کیے. آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، مجموعی طور پر تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، لیکن 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور آپ کی طرف سے 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے. اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے سلسلے کی، اس میں قربانی کی اصل روح بیان کی گئی، اس کا اصل مقصود بیان کیا گیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. بلا کی نال ہو تقویٰ ممکن، اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ اصل میں کہتے ہیں نافرمانی سے بچنا، تقویٰ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بچنا. فرض یہ ہے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنی ہر خواہش اپنی ہر پسند قربان کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر تمہاری قربانی محض ایک رسم ہے. حضرت حابیل نے قابیل سے کیا کہا تھا؟ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قابیل کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ لاکھ کو ملت میں تجھے مار دوں گا. اس پر حضرت حابیل نے بڑے پیارے الفاظ کہے تھے کہ ان نماز تقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے متقیوں کی. تو اگر تقویٰ ہے تو قربانی قبول ہوگی، تقویٰ نہیں ہے تو قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اب تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ کہ قربانی رشتے حلال سے حاصل کی جائے. جس آدمی کی کمائی حرام کی ہے اس آدمی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. حرام مال حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ طیب ہے طیب چیز قبول کرے گا. یہاں تک کہ آج بھی جب اخبار میں مسئلہ آیا ہے کہ اگر 7 آدمی نے گائے میں حصہ ڈالا ہے اور ان میں سے 1 آدمی کی کمائی حرام کی ہے یا اس کی کمائی اکثر اس کا حرام کا ہے تو 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی. لہذا قربانی میں حصہ ڈالتے ہوئے بھی دیکھا جائے کہ کون کون سے رشتے دار اس قربانی میں ہیں. ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بینک کا ملازم ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ بینک سے آتی ہے، یا یہ ہے کہ سوٹ فور ہے اس نے فکس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے اور وہاں سے سود لے کے وہ اپنے سارے گزر اوقات کرتا ہے، یا ناجائز منافع خور ہے، یا ملاوٹ کرنے والا ہے، یا رشوت لینے والا ہے، یہ زیادہ جھگڑا. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کمائی کی قربانی پیش کی جائے، حرام خور کی قربانی اللہ سے قبول نہیں ہو. اسی طرح سے تقوی یہ ہے کہ قربانی میں دکھاوے کا کسی قسم کا عنصر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ انسان بڑا سا جانور لے کر آئے اور اس کو گلی کے باہر باہر رکھتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جناب یہ تو بہت بڑا جانور لے کر آئے، ان کا جانور تو بہت تگڑا. اور مخصوص کی نیت یہ ہو کہ لوگ وعدہ کرے، اگر خدا نہ خاصا یہ نیت ہے تو بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. انسان اچھے سے اچھا جانور قربان کرے لیکن نیت صرف ثواب کی ہو، اللہ کی خوشنودی کی ہو، نہ کہ لوگوں کے اندر وعدہ کرانے کی ہو. اسی طریقے پر تقویٰ یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ اپنی ہر حال کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہ ہو، قربانی ہر سال کرنے کے لیے تیار ہو. اس کا مطلب یہ تقویٰ نہیں ہے. ایک اللہ کا حکم جو کہ روز کا ہے پنجوستا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور ایک حکم جو صرف ایک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اس کو ادا کر دیا. یہ اللہ کا تقویٰ تو نہیں، اپنی مرضی ہے. جو حکم ایک مرتبہ کا تھا میں نے ادا کر دیا، اور جو حکم روز کا میں نے اس کے پسے پوچھ ڈال دیا. اسی طریقے درد و پردگی بے حیائی ہے. ایک طرف گھروں پر بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، ڈرامے فلمیں بے حجیاں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کی جا رہی ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ پوری زندگی میں اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کرنا. اسی کا ذکر ہم کرتے ہیں قربانی کرتے ہوئے. جب قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ایک اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رسوخی وہ ماہیا وہ مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہازوں کا مالک اور سربر گزار ہے. تو ہر قربانی کرنے والا اپنے گردار میں دھیان کر دیکھے، آیا کہ اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ کیا اس کا جینا مرنا شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کی زندگی میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی مال و جان لگنے کا سوچنا ہے؟ یہ سورہ حج جس میں حج کے احکامات آئے, جس میں قربانی کے احکامات آئے, اس کا خطاب کس آیت پر ہو رہا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے. آیا وہ جہاد میری زندگی میں ہے؟ اللہ کا دین آج مغلوب ہے, اللہ کا دین نافذ نہیں ہے, مسلمانوں کا ملک ہے لیکن اس میں مسلمانوں کی نہیں چلتی, اس میں انگریز کے قانون چلتے ہیں. میں اس نظام کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں؟ مجھے اس سے نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس نظام کو بدلنے کے لیے مال و جان سے کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اگر یہ ہے تو پھر تو تقوا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہماری ہر نماز, ہماری ہر عبادت یہ محض ایک رسم ہے. رہ گئی رنگ ازاں روح دلالی نہ رہی, ہر سفا رہ گیا تلقین رضوانی نہ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر عبادت پورے جذبے کے ساتھ, پوری روح کے ساتھ اور مکمل تقوی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ہمارے ساتھی ہیں احمد علی صاحب, ان کی بیٹی کا نکاح ہے بچیا نماز کے بعد, ان کی درخواست ہے کہ آپ شریف ہوں. شادی بیاہ کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے قرآن و سنت کی وہ بھی بیان ہوگی, اور اس کے بعد دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی کے گھر کو آباد رکھے. جزاک اللہ.